الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع للشاهد الأباطيل والسامع الكريم.
کربلا کے واقعے کے سلسلے میں ہوگی اور اس کے بعد سے جو آئندہ ہفتے آئیں گے اس میں وقت کو اسی انداز سے تقسیم کیا جائے گا کہ جس سے پہلے یہاں کی نصیحتوں کا فاصلہ رہا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا اب سے دو ہفتے قبل کربلا کے واقعے کے سلسلے میں چونکہ روایتیں بہت کثرت کے ساتھ بنائی بھی گئی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات فرش و زمین میں صحیح اور غلط میں فرق کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. کچھ وقت اور اس ماحول میں تو خیر زیادہ ضرورت نہیں تھی کربلا کے واقعات کے سلسلے کی روایتوں کی تحریر جب اس ہماری قوم کے لوگ بھی اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے کہ انہیں اندازہ رہتا تھا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو حقیقت میں کربلا میں پیش آئی اور کون سی چیز ایسی ہے جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گریا اور زاری کو زیادہ کرنے کے لیے بنا کر پیش کی جا رہی ہے. اور زمانہ بھی ہوتا کہ ہر طبقہ ہر مقصد سے تو اپنی اپنی حد تک محفوظ تھا مگر آج کے اس دور میں کہ جب ہمارے عوام مذہب سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ اگر ایک طرف انکار کرنے پہ آتے ہیں تو قرآن اور حدیث ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور دوسری طرف ماننے پر آتے ہیں تو ہر اس شخص کی زبان سے نکلا ہوا ہر خطرہ کہ جس کو ممبر پر یا کرسی پر بیٹھ کر ذکر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر خطرہ ان کے نزدیک قرآن اور حدیث کے برابر ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے بھی اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ مجتہدین کرام اور فقہاء عوام کے فتوے کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ انہوں نے ذاکر کی زبانیں کچھ اور سنا اور یہ مجتہد یہ فقیر وہ اپنی پوری زندگی احادیث سے آل محمد پر غور کرنے کے بعد ایک فتویٰ دے رہا ہے ان کے خیال میں یہ فتویٰ یہ غلط دے رہا ہے. جیسے دو باتیں مثالیں کہ عام انسانوں کی عام مسلمانوں کی سمجھ میں یہ مسئلہ ہی نہیں آ پا رہا ہے کہ کیسے آیت اللہ خمینی نے چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے جبکہ کربلا کے واقعے میں تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ تمام سیلانیوں نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا تھا. کسی نے یہ واقعہ نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے اور نہ کسی بہت ہی معتبر ذاکر کی زبان سے سنا. یہ عام طور پر ممبر میں سنا جاتا جو اب آیت اللہ خمینی یا دیگر کراچے جن پر یہ فتویٰ ہے ان کی ساری محنتوں پر ہم پانی پھیر دیتے ہیں صرف یہ کہہ کر کہ یہ فتویٰ خلاف شریعت اور خلاف اسلام ہے. یا جیسے ایک مخصوص طبقے کا یہ خیال تعداد کرام پر ہر قدر کا سستا حرام ہے تو وہ نظام یہ فتویٰ دے کہ صرف زکات اور فطرہ حرام ہے، باقی سب سے طیب استعمال کر سکتے ہیں، تو لوگ اسی بنیاد پر کہ ہم نے روایتوں میں یہ سنا ہے کہ جب صوفہ اور شام کے بازاروں میں لوگوں نے کھجوریں پھینکی تھیں اس بدلے ہوئے قافلے کی جانے، تو یہ کہہ کر شہزادی زینب انکار کر دیا تھا کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ حرام ہے، یہ کہہ کر کیونکہ انہوں نے صدقہ استعمال کرنے سے حرام کر صدقہ استعمال کرنے سے صدقہ لینے سے اپنے آپ کو معذور قرار دیا کہ یہ ہمارے لیے حرام، سنا کیا مگر اس وقت ایک مستحق ایسا کوئی صدقہ دیتا تو ہم اس وقت اپنی بہن کے صدقے کو خطرہ دینے پر نہیں جائے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف یہی کہ عام طور پر یہ خیال ہے کہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے مسائل میں وہ سب کا سب وہاں پہ پیش آیا ہوگا، چلے ٹھیک ہے یہ اس نے اعتقاد بھی بہت اچھی چیز، لیکن یہی اس نے اعتقاد اس وقت پریشانی میں ڈال دیتا کہ جب ایک شخص کی زبان سے اس مسجد میں کچھ سنا اور اگلی مسجد میں اسی کی گفتگو سنی تو وہی واقعہ بالکل دوسرے انداز میں پیش کیا گیا، اب حیرت ہو جاتی کیا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح، تو ضرورت تھی کہ ان مسائل کو ذرا واضح کیا جائے اور کربلا کے واقعے کو اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو جو صحیح اور موثر روایات ہیں، تاکہ اس کے بعد کسی مقام پر کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب ایک چھوٹے ساتھ چھوٹے سنجے منصوبے کے تحت اور ایک بیرونی ملک کی امداد کے سہارے پورے کربلا کے واقعے ہی کو منسوخ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی، اور اگر بھی اس آواز پر ابھی کوئی توجہ نہیں دے رہا لیکن حالات اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ جو وہی نازیوں کی ترکیب کہ اس جھوٹ بات کا اتنا پروپیگنڈا کرو کہ ایک زمانے میں وہی بات بالکل سچی محسوس ہو جائے، تو آج تو اگر یہ کہا جائے کہ کربلا میں کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا، حسین کا لشکر پہ یزید کی بیعت کرنے جا رہا تھا، وہ تو راستے میں کچھ ڈاکوؤں اور چوروں نے حملہ کر کے حسین کے قافلے کو شہید کر دیا، اور ہمارے ساتھ کو فوج لے کے اس لیے آ رہا تھا تاکہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو شام تک پہنچا دے، تو آج بظاہر کے بعد کوئی اس کو یقین کرنے پر تیار نہیں، لیکن جس انداز سے اس کو پھیلایا جا رہا یقیناً ایک ایسا دور آئے گا کہ بہت سے لوگ اس کو حقیقت سمجھ بیٹھیں گے، اس کی بھی مثالیں ہیں لیکن میرا موضوع بہت طویل ہو جائے گا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو ذرا تقویت اس لیے مل جاتی ہے، ان کی بات میں ذرا وزن اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ ضعیف اور کمزور روایتیں بھی ہمارے یہاں اس حد تک لوگوں کے عقائد میں داخل ہو گئی ہیں کہ وہ ان کے خاطر لڑ مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ مثلا مشہور ترین مسئلہ کہ جب ان میں سے ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ نے سات محرم کو اپنی بیٹی کی شادی کیوں کی، تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے اور مومن کے ایمان کے خلاف ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی سطح سے کیوں نہ ہو، تو اس نے بس آسان سے جواب دے کے معاملہ ٹال دیا کہ جب حسین آجورے کے دن اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں تو میں نے سات محرم کو شادی کر دی، تو اس میں کیا اعتراض کی بات ہے، اور جب یہ ثابت کیا جا رہا تو دیکھیے شادی بیاہ مہندی اس مقام پر ہوتی ہے کہ جہاں حالات بالکل پرسکون ہوں، لوگوں کو تمام رسمیں انجام دینے کا موقع مل رہا ہو، کوئی انسان بھوکا یا پیاسا ہو، سروں پہ ننگی تلواریں کھینچی ہوئی ہوں، ایک عظیم مقصد کے لیے جان قربان دینے جا رہا ہو، تو وہاں پر یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں کہ میں دیا نکالی جا رہی ہیں، رسوم اور رواج کو انجام دیا جا رہا ہے، ایسی شادی تو وہیں پہ ہوتی جہاں حالات بالکل نارمل، تو پتا یہ چلا کہ حسین کے قافلے پر کربلا میں کوئی مصیبت نہیں تھی، وہ بڑے آرام کے ساتھ جا رہے تھے شام کی جانے، راستے میں شادی بھی رچاتے ہوئے آگے بڑھے، تو اب اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی ہم لوگوں کے ذہنوں پہ کوئی اثر نہیں ڈالتی، مگر یہ خیر کیا جس نے کربلا کے واقعے کو اب دور سے سنا ہوگا اس کے ذہن میں تو یہ باتیں بیٹھنا شروع ہو جاتی، تو اگر یہ تحقیق نہ کی جائے کہ کون سی روایتیں ایسی ہیں کہ جو صحیح اور کون سی روایتیں ایسی ہیں کہ جو کسی مسلحت کے تحت شریعت کے دائرے میں رہ کر اس تحریر کی اجازت سے بنا لی گئی ہیں، تو بعض اوقات انسان کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی، ہو سکتا ہے کہ وہ روایت جو بنائی گئی ہے اسے ہم سمجھ لیں کہ یہ حقیقی روایت ہے، اور وہ شکو ہمارے ذہن میں بھی پیدا ہو جائے کیونکہ سچ اپنے ساتھیوں کے ذہن میں ابھی پیدا کر رہا، اگلے مرحلے میں اس کی توجہ ہماری جانب ہو، اور پھر میں نے اس کے ساتھ تیسری بات بھی ارد کی جو کہ بہت نازک مسئلے پر میں نے شروع کی، اس لیے آج کے لیے اتنی وضاحت ابتدا میں کرنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ تیسرا مسئلہ یہ کہ اب انقلاب اسلامیہ ایران کے بعد ایرانی مستحدین کے اور ایرانی علماء کے افکار اور خیالات بڑی تیزی سے ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ہماری مقامی زبانوں میں اور انگریزی زبان میں ان کی کتابوں کا ترجمہ ہو گیا رہا. اب ایران میں کیونکہ ہمیشہ سے ایک خاص انداز رہا ہے ذاتی کا بھی، اور مستحدین عذاب ہر چیز کی نگرانی کے لیے موجود رہے، اس اعتبار سے وہاں پر روایتیں الگ انداز سے پڑھی جاتی ہیں، ہمارے یہاں روایتیں الگ انداز سے پڑھی جاتی ہیں. تو اگر ہمیں پتا نہ ہو کہ صحیح بات کیا تو بعض اوقات ہماری اس غفلت سے فائدہ اٹھا کر کوئی شخص ہمارے ذہنوں ایران کی شیعت کے بارے میں یہ شکوک پیدا کر سکتا ہے کہ یہ تو آپ کی شیعت سے علاحدہ کوئی نئی چیز، یہ ایک نیا مذہب اور ایک نیا فرقہ، نام ایک جیسا ہے لیکن ان کے افکار اور خیالات کے طور اور ہلکی ہلکی اس قسم کی باتیں سننے میں بھی آئی کہ جب شہید مظاہری یا ڈاکٹر آیتی کی کتابوں کو لوگوں نے پڑھا تو اس کے اندر کربلا کے واقعے کے سلسلے میں کچھ ایسی روایتیں ملی جو آج تک ہم نے نہیں سنی تھی، اور اس لیے نہیں سنی تھی کہ اگر ان کو سنا دیا جاتا تو ہمارے بہت سے عقیدے متزلزل ہو کے رہ جاتے، مگر اب وہ افکار آ رہے ہیں تو ہمارے نوجوان ذہن پریشان ہو جاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور اس کے اندر کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو بعد میں شامل کیا گیا. تو ان تین چار مصلحتوں کی بنا پر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کربلا کے واقعے کا ایک ہلکا سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور خاص طور پر وہ مقامات جہاں پر مورخین میں اختلاف ہے خاص طور پر اس کا مذکرہ کر دیا جائے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کربلا کے واقعے کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ نکالنا تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ کربلا کے واقعات کی روایتیں جس طرح فقہ کے اندر یا اصول دین کے اندر ہم ایک روایت کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، کربلا میں وہ اصول نہیں بنایا جا سکتا ہے. اس کی وجہ میں دو ہفتے پہلے کی تقریر میں بتا چکا ہوں کہ کربلا کی روایتیں عام طور پر جن آدمیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی نہ وہ 12 امامی شیعہ ہیں، نہ وہ عدالت کے معیار پر پورا اترتے ہیں، اور نہ ہی ان کی زندگی کے باقی حالات ہمیں معلوم. لیکن صرف اس لیے کہ جب دشمن ان باتوں کا اقرار کر رہا ہے تو یقینی طور پر بات اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی، ان روایات کو بیان کیا جا رہا. لیکن جہاں سے میں جو کچھ بیان کروں گا اختلاف کی گنجائش وہاں پر بھی رہے گی، لیکن میری اپنی کوشش یہی کہ علماء اعلام اور خاص طور پر مستحدین کرام کے جو نظریات وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح کہ مستحد کا نظریہ فقہ میں حتمی ہوتا، تاریخ میں اس کا نظریہ حتمی نہیں ہوتا. تاریخ ایک بالکل الگ شعبہ جس میں ہو سکتا ہے کہ ایک غیر مستحد مستحد سے زیادہ سہارا کرتا، ایک غیر مستحد کی نگاہ مستحد سے زیادہ ہو، جیسا کہ ہمارے سامنے اس کی مثالیں بھی ہیں. میں نے ایک مرتبہ اس سے قبل بھی بیان کیا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں مثلاً ایک شخصیت کی آقائے ناصر الملت علی اللہ مقامہ، آقائے ناصر الملت علی اللہ مقامہ ان کا سماج یہی تھا کہ جو موجودہ دور ہے وہ دور اس وقت عالم تشیع عالم شیعہ میں بڑے عظیم مراجے تھے، شیخ مرتضیٰ انصاری، مرزا حسن شیرازی، آقائے کاظم خراسانی، آقائے کاظم تبا تبائی، اور اس کے بعد وہ تین عظیم مراجے آقائے نائمی، آقائے ضیاء الدین عراقی اور آقائے ابو الحسن اصفہانی. یہ نابغہ ہیں اپنے دور کے، یہ سینئر ہستیاں ہیں اپنے دور کی، اور فقہ کے اندر انہوں نے اس عروج پر فقہ آل محمد کو پہنچایا کہ دنیا کا کوئی اور مذہب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اسی دور میں ہندوستان کے اندر آقائے ناصر الملت علی اللہ و مقامہ کا زمانہ، تو اب اجتہاد کے اعتبار سے وہ خود ایک مستحد ہیں مگر تقریر کے اعتبار سے ان کی تقریر کسی بھی صحیح نہ ہو سکی کہ ان کے دور میں باقی دنیا میں نجف اور قوم کے اندر اتنے عظیم مراجے پیدا ہو گئے تھے کہ ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا. مگر دوسری جانب تاریخ کے اندر اتنا وسیع مطالعہ ہے آقائے ناصر الملت کا کہ خود وہ مہاراج کرام اب تک تاریخی مسائل میں ان کی جانب رجوع کیا کرتے ہیں اور ان سے پوچھا کرتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخی روایت ہے، یہ کس کتاب میں ہے، کس مقام پر موجود ہے. تو تاریخی مسائل میں ان کی جانب رجوع کرتے ہیں وہ مہاراج کرام اور مستحدین عظام، اس لیے کہ فقہ کا شعبہ بالکل الگ ہے، تاریخ کا شعبہ بالکل الگ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فقیہ تاریخ کے معاملے میں جو نظریہ قائم کرے وہ تاریخی اعتبار سے ثابت نہ ہو. کیونکہ اس مثال اس کی دے کر اپنے موضوع پر آ جاؤں. مثلاً موجودہ دور کے ایک عظیم ترین فقیہ موجودہ دور کے ایک عظیم ترین مستحد نے اپنی کتابوں کے اندر کچھ مسائل کو زیر بحث کیا جس میں تاریخی حوالے بھی آ گئے. تو اب وہ ان مسائل کو زیر بحث کرتے کرتے یہ تحریر فرما گئے کہ ہارون رشید عباسی اور مامون رشید عباسی بھی آل محمد کے شیعہ ہیں، مگر آل محمد کا شیعہ ہونا الگ چیز ہے اور آل محمد کا مطیع اور فرما بردار ہونا الگ چیز ہے. یہ وہ شیعہ تھے جو آل محمد کو مانتے تھے، مگر انہوں نے ساتویں اور آٹھویں امام کو بھی تصدیق تحریر دیا. اب یہ فقیر کا جملہ ہے، یہ ایک مستحد کا جملہ اور ایک فقیر مستحد ایسا کہ جس کی تقریب بھی دنیا کے بڑے حصے میں رائج ہے. لیکن تاریخی اعتبار پر یہ تاریخی مسئلہ کہ ہارون اور مامون رشید کو شیعہ سمجھنا یقینی طور پر ایک توبہ یا ایک موالقہ یا غلطی جو ہر آدمی کو ہو سکتی ہے جس نے تاریخ کو اپنا خصوصی شعبہ نہ بنایا ہو. تو فقیر اور مستحد کی تاریخ کے معاملے میں غلطی کر سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں جو مستحدین کے احوال نقل کر رہا ہوں جس سے زیادہ مستند کوئی اور قول ہو، لیکن عام طور پر کیونکہ ایک سائز یا محتاط طریقہ یہی کہ بڑے بڑے مراجع کے نظریے کو مان لیا جائے، مزید کوئی تحقیق نہ دی جائے، تو یہی میرا دستور رہے گا اس سلسلے میں. اب کربلا کے واقعے کا آغاز بحث سے کیا جائے، 27 رجب کی اس شام سے کہ جب حسین سے بیعت طلب کی گئی، یا 28 صفر پر 11 ہجری کی اس دن سے کہ جب پیغمبر اسلام کا انتقال ہوا. یہ دونوں تاریخیں کربلا کے واقعات میں بہت اہمیت رکھی، لیکن میں اس کا آغاز کرتا ہوں اس دن سے کہ جس دن امام حسن نے شروع کی، تاکہ ہلکا سا خاصہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ جس قسم کی سیاست کو چل کر کوشش یہ کی گئی کہ آل محمد کے حق کو مطلقہ ان سے نفی کیا جائے. تاریخیں یہ بتاتی کہ امیر المومنین کو اپنے دور خلافت میں تین جنگوں میں حصہ لینا پڑا. پہلی جنگ تو وہ تھی کہ جس کے اندر امیر المومنین کا مقابلہ ام المومنین جناب عائشہ سے ہوا، اور اس جنگ کا نتیجہ جو کچھ نکلا وہ تمام صاحبان ایمان اس سے واقف ہے. دوسری جنگ سپریم کے نام سے ہوئی تھی، اور یہ 37 ہجری میں یہ جنگ شروع ہوئی، اور 38 ہجری کے آخر میں اس کا خاتمہ ہوا تھا. یہ جنگ سپریم کے نام سے مشہور، جس کے اندر ایک طرح سے امیر المومنین نے اپنے دشمنوں کو ختم کر دیا تھا، مگر عمر آج کی سیاست نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، میزوں پر قرآن غلط ہو گئے، اور علی کا پورا لشکر علی کے خلاف تلوار نکال کے میدان میں نکل آیا کہ اے علی، اگر آپ نے قرآن سے فیصلہ نہ دیا تو ہم آپ کے خلاف اتحاد شروع کر دیں گے. میرا مولا اس وقت کہتا ہے کہ دشمنوں کی ایک سازش ہے، یہ دشمنوں کی ایک چال ہے، اور سبھی کو یہ مورخین کا اور بعض تابعین کا یہ جملہ خواجہ حسن بدری کا جملہ کہ اسلام کی تمام خرابیوں کی ذمہ داری دو آدمیوں پر ہے، عمر آز اور مغیرہ ابن شعبہ. عمر آز جس نے صفین کے میدان حاکم شام کو قرآن بلند کرنے کا مشورہ دیا، ورنہ اسی مقام پر مسلمانوں کے سارے اختلاف ختم ہو جاتے اور ایک حکومت قائم ہو جاتی، اور دوسرا مغیرہ جس نے اپنی بات مصلحتوں کے تحت یزید کی ولی عہدی کا مشورہ دیا. یہ انشاءاللہ کی بات میں آئے گا واقعہ. تو اب مولا پکار پکار کے کہتے رہے کہ دشمنوں کی چال ہے، ان کے فریب میں نہ آؤ، لیکن یہی کہا جاتا رہا کہ علی مسکر قرآن ہو گئے ہیں، علی قرآن کا فیصلہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، علی اپنی رائے کے آگے قرآن کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہے. یہاں تک کہ جب میرے مولا کو انتہائی مجبور دیا گیا، لفظ مجبور پر کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچ سکتی، اس لیے میں اتنا بتا دوں کہ نبی اور امام جب دشمنوں کا مقابلہ کرتا تو کبھی معجزے کی قوت سے کام نہیں لیتا، نبی اور امام جب دشمنوں کا مقابلہ کرتا تو کبھی اپنی روحانی قوت کو بروئے کار نہیں لاتا. دشمنوں کے مقابلے میں نبی اور امام اسی سطح پر آ کر مقابلہ کرتا ہے جو ایک عام شخص کی سطح ہو سکتی ہے. اگر معجزات کو عمل میں لایا جائے تو پہلے نبی کے وقت ہی، کہ وہ آدم ہو یا نوح ہو، پہلے نبی کے وقت ہی کفر کا اور شیطنت کا خاتمہ ہو جاتا. نبی اور امام اس دنیا میں جب لڑتا ہے تو وہ دنیاوی طریقوں سے وسائل کو جمع کرتا ہے، فوجوں کو اکٹھا کرتا ہے، ساتھیوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور اگر ساتھی اس کو دبا دے جائیں تو مجبوراً اسے پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. یہ مجبوری جبری مجبوری نہیں، یہ مجبوری خوشی کی مجبوری ہے، یعنی یہ نبی اور امام کے کردار کی بلندی کہ وہ ظاہری ذلت کو برداشت کرتا ہے مگر اپنی حقیقی طاقت کو استعمال نہیں کرتا. جو میں بار بار اس لیے کہہ رہا کہ کربلا کے واقعے میں ایسی روایتیں بھی ملتی کہ جن اور فرشتے مدد کے لیے آئے اور حسین نے انہیں واپس کر دیا. تو اب ظاہری اعتبار سے ایک آخر اکیلا رہ گیا، اس کے تمام ساتھی اس کے خلاف ہو گئے، تلواریں نکال دی گئی کہ اے علی قرآن کو ماننا پڑے گا، قرآن کو ختم تسلیم کرنا پڑے گا، قرآن سے فیصلہ کیا جائے گا۔ میرا مولا مجبور ہو کر کہتا ہے کہ اچھا جیسا جیسی تمہاری خوشی اب اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور جیسے ہی علی نے یہ کہا کہ اب قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کے بعد آگے میں جان کے تجویز پیش کی اب قرآن سے فیصلہ کون کرے، ایک آدمی وہاں سے آئے ایک آدمی یہاں سے آئے۔ میرا مولا کہتا رہا کہ میری جانب سے مالک اشتر کو جانا چاہیے، لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم مالک اشتر کو نہیں جانے دیں گے، وہ آپ کا خاص آدمی ہے۔ کہا کہ اچھا ہم گنڈا اتنے افراد کو بھیج دو، کہا کہ وہ آپ کا رشتے دار اور آپ کا صحابی ہے، ہم غیر جانبدار آدمی چاہتے ہیں۔ سامنے سے عمر آس آ رہا ہے، عرب کا انتہائی سیاست دان اور انتہائی زیرک اور چالاک مدبر۔ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جب دشمن اپنا خاص و خاص آدمی جا رہا تو مجھ پر یہ پابندی سے لگا رہے ہو کہ میں غیر جانبدار آدمی کو بھیجوں، میں اس کو بھیجوں گا جو میرے موقف کو ثابت کرے گا۔ کہا گیا کہ نہیں ہم کو غیر جانبدار آدمی چاہیے، یہاں تک کہ میرے مولا نے جب تین چار نام دیے یہ علی کے لشکر والے تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو میرے مولا نے کہا پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ کہا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں گے، یہ ابو موسیٰ اشعری ایک انتہائی سیدھے سادے آدمی تھے، اور یہ وہ تھے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور عظمت کی کوئی ساتھ نہ تھی۔ میرے مولا نے سنا فوراً سمجھ گئے کہ کیا نقشہ بنایا جا رہا، لیکن ظاہری اعتبار سے علی کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ علی اس پر راضی ہو گئے۔ ادھر علی راضی ہوئے اور ادھر وہی لوگ تلواریں نکال کر پھر علی کے خلاف آ گئے اور کہا کہ آپ نے آدمی کو کیسے حکم بنایا، آپ نے کسی انسان کو کیوں فیصلہ کرنے والا مقرر کیا، حکم کو سوائے خدا کے کوئی ہو نہیں سکتا ہے، آپ دین سے خارج ہو گئے ہم آپ کو کافر سمجھیں گے۔ اور خارجیوں کا گروہ پیدا ہو گیا، یہ مسلمانوں کا واحد گروہ ہے جو آل محمد میں سے خصوصیت سے امیر المومنین کو اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ علی کے بارے مسلمانوں کے پاس مختلف نظریات ہیں، خدا سے لے کر انہیں عام بندہ تک بنایا گیا، مگر یہ واحد فرقہ ہے جو علی کو اسلام ہی سے خارج سمجھتا۔ آپ صرف ایک بنیاد پر کہ آپ نے خدا کے علاوہ کسی اور انسان کو کیوں مقرر کیا فیصلہ کرنے کے لیے، میرے مولا نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ یہ تم ہی لوگ تھے جو کل تلواریں لے کر میرے خلاف آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میں اسی وقت پکار رہا تھا کہ دیکھو اس قرآن سے فیصلہ مت کرو، اس لیے کہ قرآن سے فیصلہ کرانے کے لیے کوئی آدمی چاہیے ہوگا، اس وقت تم تلواریں نکال رہے تھے اور آج جب میں نے تمہاری بات مانی تو اب تم پھر میرے خلاف ہو گئے۔ لیکن وہ قاضی اپنے عقائد میں متشدد ہوتے چلے گئے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ سیرت معصومین کے تحت کسی مقام پر ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں۔ میں ذرا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کر رہا ہوں کربلا کے واقعات کے آغاز کا۔ تو خیر خارجیوں کا گروہ تو الگ ہو گیا جس نے امیر المومنین کے لیے اتنی زحمتیں پیدا کی کہ باقاعدہ جنگ نہروان میں میرے مولا نے ان کے خلاف اپنا لشکر بھیجا۔ اب ادھر جب یہ دونوں طرف کے حکم چلے گئے اور فیصلہ ہو گیا اور وہ بڑی سیاست اور ایاری کے ساتھ ایک فیصلہ کیا گیا جس کا مقام جس کے بیان کرنے کا یہ مقام نہیں، خیر اس کے نتیجے مسلمانوں میں اور اختلاف پیدا ہوا۔ طے تو یہ کیا گیا تھا کہ ایک آدمی وہاں سے آئے گا ایک آدمی علی کا جائے گا، دونوں قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں گے کہ ان دونوں میں سے علی میں سے اور حاجی میں شام میں سے کون خلاف کا حقدار ہے۔ مگر کچھ ایسی سیاست چلی گئی کہ علی کی طرف سے جانے والے ابو موسیٰ اشعری دھوکا کھا گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ علی کو خلافت کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ سامنے والے نے کہا کہ میں بھی اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ میں جس کی جانب سے آیا ہوں حاجی میں شام کو اس عہدے پر برقرار رکھا جائے۔ اتنا کہ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک نیا انتظار کا دروازہ کھولا اور اس فیصلے کو کسی مسلمان نے نہیں مانا۔ میرے مولا نے ایک لشکر تیار کرنا شروع کیا تاکہ اب دوسری مرتبہ مقابلہ کیا جائے دشمن سے۔ یہ لشکر تیار ہو رہا تھا کہ تاریخ اسلام کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور ایک عجیب سازش ہوئی جس کے نتیجے میں 21 رمضان سن 41 ہجری کو میرا مولا شہادت پا گیا۔ یہ عجیب سازش کہ جس میں دنیا والوں کو ظاہری اعتبار سے دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ تین آدمیوں پر حملہ کیا جائے اور ان تین آدمیوں میں سے اتفاق سے صرف علی کے اوپر حملہ کامیاب ہو سکا۔ یہ ایسا عجیب اتفاق تھا اور باقی دو آدمی جن میں ایک حاکم شام تھا ایک ہمارے آپ تھا دونوں کی جان بالکل بچ گئی۔ تو اب میرا مولا شہید ہو گیا، امام حسن اپنے باپ کی جگہ خلافت کے عہدے پر قائم ہوئے اور فوراً امام حسن نے اپنے باپ کے لشکر کو لے کر حرکت کی. امام حسن یہ لشکر لے کر تیار ہو رہے ہیں اور اس وقت سیاست کو اپنے پوری چالاکی کے ساتھ استعمال کیا گیا. یہ بڑا نازک موقع ہے تاریخ اسلام کا اور میں اسی لیے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اس کو آپ سنیں گے تو امام حسین کی وہ مسلحے سمجھ میں آ جائیں گی کہ بار بار اپنے ساتھیوں کو واپس کیا جا رہا. یہاں تک کہ شب عاشور بھی یہ رات گزا کر اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ واپس چلے جاؤ. مسلحے آپ کو اس وقت پتا چلیں گی جب آپ امام حسن کا یہ ابتدائی دور دیکھیں. تو اب میں امیر المومنین کی زندگی کی گہرائی میں اس لیے گیا کہ امام حسن کی زندگی سمجھ میں آئے کہ امیر المومنین چوتھی جنگ کے لیے لشکر تیار کر چکے ہیں, فوجیں اکٹھا کی جا چکی ہیں. میرا مولا نکلنا چاہتا ہے, عید کے فوراً بعد نکلنے کا ارادہ تھا مگر رمضان کے آخری عرصے میں علی شہید ہو گئے. امام حسن نے بغیر کسی انتظار کے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ جنگ شروع کی جائے اور حکومت شام کا خاتمہ کر کے مکمل طور پر ایک ہی اسلام کو اور ایک ہی نظام کو پوری مملکت اسلامیہ میں رائج کر دیا جائے. مگر ادھر وہی پرانا حربہ استعمال کیا جانے لگا کہ کسی کو دھوکہ دے کر توڑا, کسی کو لالچ دے کے توڑا, کسی کو رشوت دے کر, اور کچھ ایسے آدمی تھے کہ جو علی اور حسن سے ویسے ہی گھبرا رہے تھے. اس لیے کہ امام حسن کے پاس اور امیر المومنین کے پاس سختی بہت تھی. سختی اس معاملے میں کہ بیت المال کا آدھا پیسہ بھی کسی کو رشوت کے طور پر یا ناجائز دینے کو تیار نہ تھے, اور وہاں پہ خزانے کا منہ کھلا ہوا تھا, جتنے پیسے جاؤ جا کے لے آؤ. چنانچہ وہاں سے رشوتوں پر رشوتیں آنے لگی اور امام حسن کی فوج کے تقریباً سارے سپہ سالاروں کو خرید لیا گیا. اس انداز سے خریدا گیا کہ سب نے حاکم شام کو خط لکھ لکھ کر بھیجے تھے کہ تم اپنا لشکر لے کر جلدی سے آؤ, ہم انتظار کر رہے جب تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہوگا تو ہم اپنے ہاتھوں سے حسن کو گرفتار کریں گے اور گرفتار کر کے تمہارے حوالے کریں گے. یہ اتنے آدمیوں نے پتر لکھے کہ پھیلے بھر گئے تھے اس خطوط سے حاکم شام کے پاس. اور اس کے بعد جب امام حسن کے ایک ایک ساتھی کو خرید لیا گیا, سو یا سوا سو کی جماعت باقی رکھی, وہ تو بکنے پر تیار نہیں, باقی سب کے سب فروخت ہو گئے. یہ سو سوا سو باقی رکھتے ہیں, یہ بھی ایک بڑی تعداد ہے. سبسب کربلا کے شہیدوں کے برابر تو ہے ان کی تعداد, لیکن ان کے بارے میں بھی اب آپ سنیں کہ کیا ہوتا. باقی سب کے سب فروخت ہو گئے, باقی سب کے سب مل گئے اور انہوں نے خط لکھ کر آگے میں شام کو یقین دہانی کرا دیا کہ تم لشکر لے کر آؤ, یہ ہمارا وعدہ کہ حسن کو ہم اپنے ہاتھ سے گرفتار کر کے تمہارے حوالے کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے میں شام جب یہ دیکھا تو اس کی اپنی سیاست, جو بھی سیاست اس نے یہ کیا کہ یہ سارے خطوط امام حسن کو بھجوا دیے اور کہا کہ فرزند رسول, میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, آپ سلو کر لیں ورنہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سپہ سالاروں کے خطوط ہیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ مارے جائیں گے. یہ سارے خطوط امام حسن کے پاس آ گئے. اب امام حسن کو یہ بھی پتا چل گیا کہ میرا کون آدمی جیتا, اور یہ بھی پتا چل گیا کہ کتنے ہزار پر اس نے اپنا ایمان فروخت کیا. امام حسن چاہیں تو امام حسن اس آدمی کو پھر خرید سکتے ہیں, کیونکہ امام حسن بھی اگر وہی طریقہ استعمال کریں جو آج میں شام نے کیا, یعنی وہ بھی خزانے کا منہ کھول دے اور اجنبیاں لٹانے لگے, تو نہ صرف یہ کہ ان کے لشکر والے ان کا ساتھ دیں گے بلکہ سامنے سے بھی جو سارے آدمی ٹوٹ ٹوٹ کر آ جائیں گے جو پیسے کے لالچ میں وہاں پر جمع ہوئے ہیں, مگر ان کے دلوں میں امام حسن اور اہل بیت کی محبت ہے. ایسے بھی تھے, یعنی یہ کیا تو نہیں لیکن محبت ہے. چنانچہ یہ تاریخ یہ بھی بتاتی کہ کتنے ہی آدمی ایسے تھے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو اس لشکر کو چھوڑ کر ادھر آتے تھے اور علی اور حسن کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, اور کھانے کا وقت آتا تھا تو وہاں جا کے کھانا کھایا کرتے تھے اور الگ اعلان یہ کہا کرتے تھے کہ نماز کا مزہ علی کے پیچھے ہے اور کھانے کا مزہ حاکم شام کے دسترخوان پر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول سے اہل بیت کی فضیلت کی روایتیں سنے ہوئے, ان کو پورا بھی کر کتنا مطالبہ کریں تو دے دیا جائے. یہ بھی آپ نے سمجھے کہ امام حسن کے پاس دولت کی کوئی کمی تھی, کیونکہ تاریخ کا خطرہ ہے کہ حاکم کا قبضہ ایک صوبے پر تھا, شام صرف ایک صوبہ, اور امام حسن کے قبضے میں 17 صوبے تھے اسلامی مملکت کے, 17 گنا بڑا خزانہ ہے امام حسن کے پاس. لیکن امام حسن رشوت دینے سے یا مسلمانوں کے مال کا ایک ایسا بھی ناجائز طور پر خرچ کرنے کو تیار نہیں. حالات دیکھے, واقعات دیکھے, اس انداز سے میرا سارا لشکر فروخت ہو چکا ہے. یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے ایسے ایسے آدمی بھیجے کہ جن کا نام نہ لینا ہی مناسب ہے, ورنہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی انتشار پیدا ہو سکے گا کہ ایسی مقدس سبزیاں بھیج گئی تو آخر اس کا سبب کیا تھا. اور پھر دوسری جانے آخر شام نے سب کو خریدا اور امام حسن کے پاس سفید کاغذ بھجوا دیا کہ آپ جو شرطیں اس پر لکھیں گے مجھے قبول ہے اور میں ان شرطوں کے اوپر فالو کرنے کو تیار ہوں. امام حسن نے موقع لہر دے گا, اس وقت لڑنا بالکل بیکار, نہ تو وہ ساتھی ہیں کہ جو لڑیں اور نہ ہی وہ فائدہ ہے جو کربلا کی جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوا تھا. بنا کہ امام حسن نے فالو کر دی اور فالو نمایاں شرط یہ رکھ دی کہ حاکم شام کو اپنے بعد کسی اور کو ولی عہد مقرر کرنے کا حق نہ ہوگا, یہ حکومت اس کے بعد آگے علی کی جانب پلٹا دی جائے گی. یہ لکھا گیا کہ اب حاکم شام کے بعد یہ حکومت ابو طالب کی اولاد کو واپس کر دی جائے گی. حاکم شام کسی کو اپنا ولی عہد نہیں بنا سکتا ہے, اس جد کا خیال ذہن میں رکھیے. اور سلو ہو گئی, سلو ہونے کے بعد اب جتنے باقی بچے ہوئے لوگ تھے وہ جو 100 سوا 100 تھے وہ سب بھی امام حسن کے خلاف ہو گئے. شاید مشکل سے 10 آدمی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے امام حسن کا ساتھ دیا وہ سب کے سب نہ صرف یہ کے خلاف ہوئے بلکہ اتنا خلاف ہوئے کہ امام حسن پر حملہ کیا گیا, ان کے سینے کو لوٹ لیا گیا. امام حسن مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے, نیچے سے مصلی خطیب پر لے گئے آتے تھے اور یہ کہہ کر امام حسن کو سلام کرتے تھے کہ السلام علیہ مبین المومنین, کہ معاذ اللہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر ہمارا سلام ہو. یہ 100 سوا 100 وہ تھے کہ جن کا دین پیسے سے نہیں فروخت کیا جا سکا, مگر جذباتیت ان میں اتنی ہے اور لڑنے مرنے کا جذبہ اتنا ہے کہ اگر امام کلو کی بات کرے گا تو یہ آج امام کے دشمن بن جائیں گے. ایسے ساتھی لے کر امام حسن کبھی کربلا جیسے واقعے, کربلا جیسے عجیب واقعے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے تھے. یہی سبب ہے کہ امام حسن نے اس مقام پر سلو مناسب سمجھی, اور یہی سبب ہے کہ جب حسین چلے تو ایسے سارے ساتھیوں کو نکالتے ہوئے چلے کہ ایسا نہ ہو کہ جو میرے بھائی حسن پر گزری ہے وہی میرے ساتھ گزرے اور کربلا کا پورا واقعہ لوگوں کو پیسے کی لالچ دلا کر لوگوں کو توڑا جائے اور کربلا کا پورا مقصد ختم ہو جائے. تو کربلا کے واقعے کو جب پڑھیں امام حسن کے زمانے کو دیکھیں تو جس انداز سے امام حسن کے وہ ساتھی جو ان کو امام مان رہے ہیں وہ ان کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں. میرے مولا نے بس اتنا کہا کہ انا محب المومنین, تمہیں نہیں پتا مگر میں نے مومنوں کو عزت بخشی ہے, میں نے مومنوں کو عزت دی ہے. مگر یہی کہا گیا کہ یا محب المومنین معاذ اللہ, مومنوں کو دلیل کرنے والے آپ پر ہمارا سلام ہو. یہ ماحول تو اس زمانے میں ماننے والوں کا, یہ ذہن تو اس زمانے میں ماننے والوں کے کہ امام سے لڑنے کو تیار ہو رہے ہیں اگر امام کی کسی پالیسی سے اختلاف ہو گیا. اور اب امام حسن کے 30 سال گزرے ہی تھی کہ ایسے شیعہ بنائے جائیں کہ جو صرف اطاعت کرنا جانتے ہو, یعنی بال فاضل دیگر ہم دے گھومتے اور بہرے بن جائیں کہ جو امام کہے اسی کو وہ مانیں گے, اپنی عقل کو یا اپنی جذباتیت کو بیچ میں لے کر رہا. لیکن خیر وہ غلط موجود ہے کہ امام حسن نے کس انداز سے کربلا سے واقعے کی تیاری میں حصہ لیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ساری ڈگری میں سلو ہو گئی اور سلو کی بنیادی شرط یہ رکھی گئی کہ اپنے باپ کو کسی اور کو اپنا ولی عہد نہیں بنا سکتے ہو, بلکہ اگر حسن زندہ ہوئے تو یہ خلافت حسن کو واپس کی جائے گی اور حسن نہ ہوئے تو یہ خلافت حسین کو واپس ملے گی. یہ عہد نامہ تیار کر دیا گیا, سامنے سے اس پر دستخط ہو گئے اور بات قبول ہو گئی. لیکن ادھر اس کے ہاتھ میں حکومت آئی, یہ 17 صوبے امام حسن نے چھوڑ دی, اس کی حکومت قائم ہوئی اور اس کے ذہن میں یہ خیال چھٹیاں لینے لگا کہ میں نے اتنی محنت کے بعد اپنی حکومت کو قائم کیا ہے، یا صرف اس لیے کہ میری آنکھ بند ہوتے ہی یہ حکومت تیرے ہاتھ سے نکل جائے؟ اب کوئی ایسا نقشہ تیار کرنا چاہیے کہ میرے بعد یہ حکومت میرے ہاتھ میں رہے۔ سب سے بڑا فائدہ اسے امام حسن کی ذات میں مبارک لگ رہی تھی، کہ جو کہ امام حسن نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جب تک کہ وہ موجود رہیں گے میرے لیے بہت مشکل ہوگا علی ایران اس کی مخالفت، اگر جو اس نے مخالفت کی مگر امام حسن کی صورت میں خطرہ تھا، ایسا نہ ہو کہ میں پہلے مر جاؤں اور پھر یہ حکومت امام حسن کے پاس چلی جائے۔ چنانچہ 47 ہجری سے 49 ہجری 8 سال امام حسن حیات رہے، اور اس 8 سال میں کم از کم 7 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا یا قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور 49 ہجری میں یہ سازش کامیاب ہو گئی جب امام حسن کی زوجہ جوزہ بنت اشعث کو یہ لالچ دیا گیا کہ اگر تم اپنے شوہر حسن کو زہر دے دو گی تو ہم اپنے بیٹے یزید سے تمہارا نکاح کر دیں گے، اور اس لالچ کے نتیجے میں جب جوزہ نے زہر دیا امام حسن شہید ہوئے تو حاکم کو اطمینان ہو گیا، ہاں اب سامنے والا وہ شخص جس سے میں نے معاہدہ کیا وہ تمہارا گیا ہے، اب اس معاہدے کی ہر شخص کی میں کھلم کھلا خلاف ورزی کر سکتا ہوں، بڑے اطمینان کے ساتھ حاکم بیٹھ گیا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا بھی، کہ جب جوڑا نے زہر دینے کے بعد کامیابی کی اطلاع حاکم شام کو دی اور کہا کہ اب میرے نکاح کی تیاری کر، تو جواب دیا کہ مجھے اپنے بیٹے کی جان بہت زیادہ پیاری ہے، جب تم نے رسول کے نواسے کا خیال نہ کیا اسے زہر دے دیا، تو اگر بعد میں کسی اور نے تجھ سے کہا تو تم میرے بیٹے کو بھی زہر دے دے گی، اس لیے میں تو تیار نہیں ہوں اپنے بیٹے کی موت اپنے گھر میں لانے پر۔ دنیا سے بھی گئی اور دین سے بھی گئی، لیکن اب نقشہ بنایا گیا کہ کس انداز سے یزید کو اپنے بعد حاکم بنایا جائے۔ امام حسن کا خطرہ تھا، وہ خطرہ دور کر دیا گیا، لیکن یہ مسئلہ اپنے مقام پر تھا کہ خود اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹے کا کردار کیا ہے، اور کوئی مسلمان اسے آسانی سے قبول نہ کرے گا، کیونکہ یزید کے جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ شخص کس حد تک منکر خدا اور منکر اسلام تھا۔ میرا موضوع جو کہ یزید کے سوانح حیات نہیں ہے، اس لیے میں تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن سرسری طور پر کہ یزید جس کی ماں کا نام میسونہ تھا اور جو عرب کے ایک عیسائی قبیلے سے تعلق رکھے گی، دمشق کے قریب اس کا علاقہ ماسرون کے نام سے بڑا مشہور علاقہ تھا جس میں یہ قبیلہ رہا کرتا تھا، اور بعض ایسے حالات پیدا ہوئے، بعض ایسی پریشانیاں ہوئی کہ حاکم شام کو مجبوراً اس عیسائی قبیلے میں اپنی شادی کرنا پڑی۔ بعض مورخین اس سلسلے میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ حاکم شام ایک فرسودہ علاقے سے گزر رہا تھا تو اتنا شدید بیمار پڑا کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے، اور تمام طبیبوں نے کہا کہ یہ وہ بیماری جس سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اس وقت یہ کسی عورت سے فرصت اختیار کرے تبھی اس کی جان بچ سکتی۔ اس وقت نہ کوئی شہید ہے لشکر میں، نہ کوئی اور عورت ہے، مجبوراً چاروں طرف پیادے اور سپاہی دوڑائے گئے کہ قریب ترین جو بھی قبیلہ نظر آئے اس میں میرا پیام دے دو۔ قریب ترین قبیلہ یہی عیسائیوں کا قبیلہ تھا، اس کا پیشہ تھا سینا، یعنی گانا ان کا پیشہ تھا، یہ وہ قبیلہ تھا جس سے فرد اور عورتیں گانا پیٹ کر اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں میں چلے جاتے تھے، اور گھر گھر ان کو فراہم رکھا جاتا تھا تاکہ یہ گھر والوں کو صبح و شام گانا سنایا کرے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا دردناک واقعہ ہے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی اور اس انداز کی حکمت مسلمہ کے ذہنوں کو بگاڑا گیا، لیکن خیر یہ قریب ترین قبیلہ یہی ہے، سردار قبیلہ گوڈل کو یہ بات بتائی گئی کہ تمہارے قبیلے کوئی شادی کے قابل لڑکی ہو تو فوراً اس کو لے کے آؤ، حاکم شام اس سے شادی کرنا چاہتا، عیسائی قبیلے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی قبیلے کی آباد تھی، ایک بچوں قبیلہ پیداؤ میں رہنے والا قبیلہ اور ان کی بیٹی شام کے محلات میں ملکہ بن کے جا رہی، چنانچہ اس نے فوراً کہا کہ سب سے پہلے تو میری بیٹی ہے، میں شادی کرنے پر تیار ہوں، شادی ہو گئی۔ اب یہ میں سنا گوگل کی بیٹی سردار قبیلہ کی بیٹی اس میں جمال میں بھی بے نظیر تھی، شادی تو اس وقت مجبوری کی حالت میں ہوئی لیکن بعد میں حاکم شام کو اس سے بے انتہا محبت ہو گئی، اور شام کا زرخیز ترین اور خوبصورت ترین علاقہ کا ہوتا، اس علاقہ ہوتا میں اس کے لیے عالیشان نئے تعمیر کرایا گیا، اور اس کو دمشق کے شہری ہنگاموں سے نکال کر اس سکون خریدنے سے یہاں رہنے کا موقع دیا گیا، مگر ایک بدو قبیلے میں پرواز کرنے والی لڑکی
وہ احساس کی زندگی کے آگے نہ ہو سکی اور اندر و بہتر انتہائی حضرت و یاد کے ساتھ اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کیا کرتی تھی. چنانچہ یہ بھی تاریخ کا فقرہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ محل کی کھڑکی میں بیٹھی تھی, سامنے سرپر سے شاداب باغات تھے, باغات کے اندر گرغابیاں ہو رہی تھی اور پانی میں ہاتھ بیٹھ رہی تھی. انتہائی حسین منظر تھا, مگر اس کی شریفوں نے دیکھا کہ یہ بڑی سنگین نظر آ رہی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہی ہیں. سوال کیا کہ کیا سبب ہے آپ اتنی سنگین جو ہیں؟ تو چار پانچ اشعار اس نے پڑھے کہ مجھے اپنے قبیلے کی ٹوٹی پھوٹی ٹوٹی کی ساری شان محل سے زیادہ پسند ہے, مجھے اپنے قبیلے کے وہ کتے جو اجنبی کو دیکھ کر بھونکتے ہیں ان خدائی ہوئی وفاتیوں سے زیادہ پسند ہیں, مجھے اپنے قبیلے کے اندر رہ کر اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا لباس ان ریشمی لباسوں سے زیادہ پسند ہے, مجھے اپنے مکان کی زمین پر مٹی پر بیٹھ کر ٹوٹی اور سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کھانا ان عالیشان نعمتوں سے زیادہ پسند ہیں, اور مجھے اپنے قبیلے کا خوبصورت غلام یہاں سے اس بدبو مستنڈے آدمی سے زیادہ پسند ہے. یہ چار پانچ شعر اس نے پڑھنے سنا. بعض روایتوں میں ہے کہ آگے میں شام اس وقت کسی شام سے محل میں داخل ہوا, اس نے یہ شعر سن لیے. بعد میں یہ ہے کہ اس کی ایک قریب نے یہ اشعار سنے, اور بعد میں جب آگے میں شام آیا تو اسے یہ اشعار سنا, اسے انتہائی غصہ آیا کہ میں نے اسے اتنا بڑا مقام اور مدعا دیا, اپنی ملکہ بنایا, حکومت اسلامیہ کی سب سے عزت والی عورت قرار دیا, اور یہ مجھے سب کو مستندہ کہہ رہی ہے. چنانچہ فوراً تین طلاقیں دے کر اسے اس کے قبیلے میں واپس بھیج دیا. بعض روایتوں کے مطابق جب یہ واپس گئی تو اس وقت اس کے پیٹ میں یزید کا حمل قرار پا چکا تھا, اور سن 25 یا سن 26 ہجری میں یزید پیدا ہوا ہے. اور بعض روایتوں کے مطابق جب اسے طلاق دی گئی اس کے 2 سال کے بعد اس کے یہاں یزید کی ولادت ہوئی. چنانچہ مورخین خود پریشان ہیں کہ 2 سال کے بعد بچہ کیسے پیدا ہوا, 2 سال کے بعد یہ ولادت کیسے ہو رہی جبکہ 2 سال پہلے اسے طلاق مل گئی تھی, اور بڑی بڑی مشکلاتیاں اور بڑے بڑے انتخابات ہوئے اس مسئلے پر کہ تاغیر ہجری میں اس کی شادی ہوئی حاکم شام سے, 23 ہجری میں اسے طلاق ملی, 25 ہجری میں یزید کیسے پیدا ہو گیا, یہ 2 سال تک وہ ماں کے پیٹ میں کیسے ٹکا رہا. چنانچہ اس کے اوپر ایک الگ مسئلہ ہے علماء کے درمیان جو میرے موضوع سے اس وقت بالکل خارج ہے. اس کے بعد یزید نے اپنا بچپنا یہیں پہ گزارا, اطلاع مل گئی حاکم شام کو کہ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, لیکن کیونکہ اس زمانے کا ایک دستور یہ تھا کہ اگر شہروں میں بھی لوگوں کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنی اولاد کو جنگلوں میں بھیج دیا کرتے تھے, تو وہ جنگل کے اور دیہاتی ماحول میں تربیت پائے گا تو بالکل صحیح اور خالص ہرا بن کے نکلے گا. جیسا آپ نے پیغمبر کے سلسلے میں بھی سنا ہے کہ جناب حلیمہ صابیہ کے حوالے کر دیا گیا. چناب کے حاکم شام کو یزید کی کوئی فکر نہ رہی. سن 45 یا 46 ڈگری میں جب یزید کی عمر 20 سال کی ہو گئی, اس وقت حاکم شام اسے لے کے آیا, اور جب اپنے 30 سال کے بیٹے کو دیکھا, اگر یہ بھی تاریخوں نہیں تھا کہ حاکم شام اور اس کے بیٹے نے کسی قسم کی کوئی شباہت نہ دی, یزید انتہائی خوبصورت اور چیچک کے کام والا نوجوان تھا, کوئی شباہت نہیں تھی. جو بھلیا کے حصہ ہے دونوں کا میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیل میں جاؤں گا کیونکہ یہ سلسلہ 4-5 سال چلے گا. بہرحال جو بھلیا لکھا گیا ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حاکم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ شاید یہ میرا اپنا بیٹا نہیں ہے, مگر کیونکہ اس خاندان کا طریقہ یہی تھا کہ اولاد کسی اور کی ہوتی تھی اور کسی اور کے نام سے اسے مجبور کیا جاتا تھا, اس لیے اس کو محل میں لایا گیا. اور جب پہلی مرتبہ حاکم شام نے اپنی 30 سال کے بیٹے کو دیکھا تو وہ خیال تو پہلے سے دل میں تھا کہ میں نے اتنی مخالفت کے بعد اپنے پورے ایمان کو ختم کرنے کے بعد اس حکومت کو حاصل کیا ہے, مگر میرے بعد یہ حکومت پھر نکل جائے گی. اب جو اپنے بیٹے کو دیکھا تو پھر میرا خیال جڑ پکڑ گیا کہ یہ حکومت میرے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے, میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو اس کا حاکم بنا کے جاؤں گا, یہ خیال اس کے دل میں آ گیا. اور اب اس نے سلسلے میں منصوبہ بندی کے سامنے پیش کرتا, جسے بھی تاریخوں میں یہ ہے کہ یزید خود دمشق میں بھی نہیں رہتا تھا, ہماریون کے نام سے ایک علاقہ ہے دمشق کے قریب جہاں انتہائی سرسب سے شاداب ایک شکار تھا, یزید ہر وقت وہیں پر رہا کرتا تھا, یہاں تک کہ جب اس کا باپ آخری مرتبہ بیمار پڑا اور ایک ہفتے بستر پہ تڑپتا رہا اور یہ خواہش کرتا رہا کہ کاش میرا بیٹا آ جائے تو میں اسے وہ ساری باتیں بتا دوں جس کے بعد اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو سکے گا, بار بار پیغام بھیجواتا رہا رہا مگر یزید شراب کے نشے میں مست شکارگاہ میں اپنی عیاشیوں میں لگا تھا, اسے آنے کا موقع نہ ملا. اور جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تب اسے وہاں اطلاع ملی اور بھاگا بھاگا آیا. تو یہ اتنا زیادہ ہے جو آرام کا عادی ہو چکا تھا کہ حکومت چلانا یا باپ کے منصوبے کے لیے کامیاب ہونا اس کے لیے ناممکن تھا. حالات اس کے اتنے بگڑ چکے تھے. خود عبداللہ ابن حنظلہ وزیر الملائکہ, وہ شخصیت جنہیں جنگ عہد میں ملائکہ نے حکم دیا, ان کے بیٹے عبداللہ, ان کا یہ فکر کہ ہم یزید کے خلاف اس وقت میدان جنگ میں نکلے تو جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں تو جب وہ آسمان سے پتھر برسیں گے اور جب زمین پھٹے گی اور خدا کا عذاب ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے گا, کہ تم اتنے پورے افعال کو دیکھنے کے بعد یہ خاموش کیسے رہے. خود عبداللہ کا یہ خطرہ ہے کہ ہم عذاب خدا سے ڈر کر یزید کے خلاف میدان میں آئے. یہ تو وہ تھا جو اپنی سوتیلی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تک کو نہ چھوڑتا تھا, ہر وقت شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا اور کر کیا کرتا تھا. یزید کے اوپر یہ انسانات لگ رہے ہیں کہ نماز کر کیا کرتا ہے, شراب کے نشے میں کیوں رہتا ہے اور اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں تک کو نہیں چھوڑا کرتا ہے. تو یزید کے افعال اور اعمال ایسے تھے کہ باپ کی پوری خواہش ہے کہ میرے پاس میرا بیٹا حکومت سنبھالے, مگر یہ باپ زبان سے نکالتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کون اس کو قبول کرے گا. یزید کا عام طریقہ یہ ہے کہ تمام دن اور رات شراب نوشی میں کیوں رہتا ہے. جانوروں سے کھیلنے کے اوپر بین کے بعد شوق ہے. ایک بندر اس نے ستایا تھا جس کا نام رکھا تھا ابو قید. یہ بندر تھا اور اسے ندی پر بٹھا کر اس کو دوڑ میں حصہ لینے کے لیے بھیجا کرتا تھا. گھوڑوں کے ساتھ اس ندی کو بھیجتا تھا. گھوڑوں پر گھوڑ سوار ہوتے تھے اور ندی پر یہ بندر بیٹھا کرتا تھا. شراب پیتا جاتا تھا تو اپنے جان میں سے صاف صاف اس بندر کو بھی پلاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا بزرگ ہے جو ایک گناہ کی وجہ سے بندر کی شکل میں آ گیا ہے. اچھی وہ کئی باتیں یزید کی لکھی ہوئی ہیں. اگر کبھی موقع ملا تو یزید کے بارے میں گفتگو کا تو میں تفصیل بتاؤں گا. میرا موضوع تو اس وقت یہ کہ اس کے اعمال و افعال اتنے برے اور بدتر تھے کہ حاکم شام کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کی بڑی بہنی کی بات زبان سے باہر نکالے. مشورہ تھا اس نے ریاض ابن سمیہ کو خط لکھا, ریاض ابن حبیب, کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ میرا بیٹا جو ہے وہ ولی عہد بنے, تو اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو. ریاض کی بات آ گئی تو بات دو باتیں اور سنتے چلے تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہو سکے کہ وہ ماحول کتنا خراب تھا اور کس انداز سے اس زمانے میں ایمان فروخت ہو رہے تھے. ریاض ایک قبیلہ بنو ثقیف کے شخص کا غلام تھا اور خلیفہ ثانی کے زمانے میں اسے خریدا گیا, لکھا پڑھا کر اس کو تربیت دی گئی. چونکہ انتہائی ذہین اور ہوشیار آدمی تھا اس لیے اس وقت اسے فوج کے دستے کا چھوٹا سا سالار بنایا گیا. جب میرے مولا کو خلافت ملی تو اس وقت اس ریاض نے اپنی محبت اہل بیت کا اظہار کیا اور امیر المومنین کے خاص الخاص آدمیوں میں شامل ہو گیا. یہاں تک کہ مولا نے اسے پورے صوبہ بصرہ کا حاکم بنا دیا تھا. علی کی جانب سے یہ بصرہ کا حاکم بنا کر دیا. علی کا شیعہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا اور اتنا بڑا شیعہ کہا کرتا تھا کہ تمام شیعہ اس کی ملاقات کو آتے تھے اور یہ ایک ایک شیعہ کو پہچانتا تھا. جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حاکم شام نے اسے خط لکھا کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ. اس نے علی کی محبت میں چور ہو کر ایک مرتبہ جواب دیا کہ اے منافق اور اے مختار, کیا تم یہ چاہتا ہے کہ مجھے اہل بیت سے موڑ لے گا؟ خبردار اگر تم نے میرے بارے میں ایسا کوئی خیال کیا, 90,000 فوج لے کر میرا مولا حسن تیرا سر کچلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور میں اپنے مولا کے ساتھ ساتھ ہوں. یہ اس کا ظاہری اعتبار سے دیکھیں کتنا بڑا ایمان ہے. اور اس کے بعد جب امام حسن نے صلح کر لی تو پورے صوبے امام حسن کے حاکم شام کے ہاتھ میں چلے گئے. یہ بھی مجبور ہو گیا مگر اس نے حکومت شام سے تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ ایران کے صوبے خراسان کے قلعے میں جا کر اپنی فوج لے کر محسوس ہو کر بیٹھ گیا کہ میں کبھی حاکم شام سے نہیں مل سکتا, اتنا بڑا دشمن اہل بیت اور میں اس سے ملوں؟ صاف انکار کر دیا. حاکم شام جب یہ دیکھا کہ باقی سب کو میں نے ملا لیا ہے, یہ بچا ہے, تو ایک مرتبہ اس کے نام خط لکھا اور کہا تجھے جو کچھ چاہیے اور جتنا چاہیے مجھ سے لے لے اور میرے ساتھ آ کر مل جا. سیاد کے باپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کا نام ہے سیاد ابن ابی، یعنی اپنے باپ کا بیٹا سیاد. اس کی ماں کا نام تھا سمیا، جو عرب تھی، ایک وہ عورت تھی جو اپنے مکان پر جھنڈا چڑھایا کرتی تھی. بس اتنا آروپ اس کا کافی ہے، کیونکہ میرے مجمے کی اکثریت جانتی کہ عرب کی وہ عورتیں جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اس سے حرام کریں، جس کو آج طوائف کہا جاتا، ان کی علامت یہ تھی کہ اپنے اپنے گھروں پر جھنڈے چڑھایا کرتی تھیں. چنانچہ سیاد کے باپ کا کوئی پتا نہیں تھا کہ یہ کس کا بیٹا. آگے میں شام نے سوچا کہ ایک ہی طریقہ ہے اسے خریدنے کا، پیسے اور دولت تو دیں گے، لیکن اس کا ایمان ظاہری اعتبار سے اتنا مضبوط دکھائی دے رہا کہ یہ آسانی سے ہماری بات نہ مانے گا. اس نے چکر چلایا، اور چکر یہ چلایا کہ کسی انداز سے گواہیاں لے کر یہ ثابت کیا کہ یہ سیاد میرے باپ کا بیٹا ناجائز بیٹا ہے، حرام کا بیٹا ہے، لیکن ہے میرے باپ کا بیٹا. اور ایک شراب پوش شراب فروش کی گواہی اس نے لی. اس شراب فروش نے آ کر تمام مسلمانوں کے سامنے یہ گواہی دی کہ ہاں میں زمانے جاہلیت میں اپنا شراب خانہ چلایا کرتا تھا. ایک دن اس ہاتھی میں شام کا باپ میرے پاس آیا اور کہا کہ آج رات گزارنے کے لیے مجھے کوئی عورت چاہیے ہے. اس وقت میرے پاس یہی حبشی قمیض سمیا موجود تھی، میں نے اس کو اس کے حوالے کر دیا، اور پھر مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد اس سمیا کے گھر میں یہ یاد پیدا ہوا تھا. آگے میں شام میں اس گواہی کی بنا پر، یہ گواہی اتنے کھلے کھلے الفاظ میں لی گئی، ایسے ایسے جملے اس نے سنائے گئے کہ جب گواہی لی جا رہی تھی تو سیاد کو جلال آ گیا. اس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے تمہیں گواہی کے لیے بلایا تھا یا اس لیے کہ تم ہمیں گالیاں دینے لگو اور ہمارے ماں اور باپ کے بارے میں ایسے جملے استعمال کرنے لگو. لیکن سیاد کو جو ایک بنا زیادہ ہے، اسے اتنا جلال آ گیا اپنے باپ اور ماں کے بارے میں سن کر. مگر ہاتھ میں شام کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے کو دبا کر کسی طرح سے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ نیا بھائی ہے. چنانچہ اس کی گواہی کی بنا پر اس نے کہا کہ کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ میرے باپ کے نسبے سے پیدا ہوا، اس لیے یہ میرا بھائی ہے، اور اسے اپنا بھائی مشہور کر دیا. اب یار جو ایک ایسا غلام ہے جس کے باپ کا بھی پتا نہیں، اس کے ذہن کی کیفیت پر غور کریں. جب سے وہ بڑا ہوا ہے اسے یہی تانا سننے کو ملتا ہے کہ ارے تم کیا ہو، ایک بنا زیادہ ہو، تمہارے باپ کا بھی پتا نہیں، اب الہ بنو صفیق کے غلام ہو. اور آج اسے اتنا بڑا عہدہ مل گیا کہ وہ خاندان قریش میں شامل کر لیا گیا. آج وہ حاکم کا بھائی بن گیا. آج وہ رسول کی بیوی ام المومنین ام حبیبہ حاکم شام کی ایک بہن پیغمبر اسلام کے گھرانے میں بھی تھی. آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی کہ تین بہنیں تھیں، ایک پیغمبر اسلام کے گھر میں تھی ام حبیبہ، اور ایک بہن جو تھی وہ ام لیلا کی والدہ، اور ایک عمر صاحب کی بیوی. تو میں حاکم شام کی بہن پیغمبر اسلام کی زوجہ مبارکہ ام المومنین ہے. آج زیاد کو اتنا بڑا درجہ مل گیا کہ وہ خاندان قریش میں شامل ہو گیا. اس کی ایک بہن ام المومنین کہلاتی ہے، اس کا بھائی حاکم شام ہے. اب اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز تھی جس سے یہ حاکم کا احسان مانتا؟ چنانچہ کل تک اتنا جھگڑا کرنے والا اور آج حاکم شام کے ساتھ آ کر ملا اور اپنا پورا لشکر لا کر حاکم شام کے حوالے کر دیا کہ آج سے میں آپ کا ساتھی گیا. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ دور اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ بڑے بڑوں کے ایمان اس زمانے میں بکے. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ کوئی ایمان خریدنے والا موجود نہیں ہے، ورنہ خود نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے قدموں میں بھی کیسی لرزش اور دمدماہٹ پیدا ہوتی. آپ نے دیکھا امام حسن کا ایسا ماننے والا کہ امام حسن فرو کر چکے ہیں اور اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اور یہ جب وہ بن گیا اس حاکم شام کے احسان کے بدلے میں کہ اس سے بڑا حاکم شام کا معاون اور مددگار پوری تاریخ اسلام میں کوئی نہیں. اسی کا بیٹا ہے عبید اللہ ابن زیاد، جو ابن زیاد کے مشہور و معروف نام سے مشہور. اب یہ دوسری بات کہ زیاد کو اپنا بیٹا بنانا، یہ اتنا بڑا ڈرامہ ہو گیا تھا اسلامی دنیا میں، اتنا بڑا ڈرامہ ہو گیا تھا کہ حاکم شام کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. پیغمبر کی مشہور روایت ہے کہ مہاراج بڑے آر اجر کے
نکاح اسی کا ہے کہ جس کے نکاح سے جس کے بستر پر پیدا ہو. اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر, یعنی زنا زادے کے باپ کا بھی پتا ہو تو وہ کبھی اپنے باپ کے نام سے منسوخ نہ ہوگا. یہ اتنا بڑا واقعہ بن گیا کہ جب یہ اطلاع ام حبیبہ تک پہنچی, پیغمبر اسلام کی بیوہ, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اسے اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتی. حاکم شام نے منصوبہ بنایا کہ اگلے سال ہم حج پر جائیں گے تو زیاد کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. ام حبیبہ کو اطلاع ملی, کہا کہ اگر یہ آیا تو میں اس سے پردہ کروں گی, اس لیے کہ شرم یہ میرا بھائی نہیں, اگر میرے پاس کی اولاد بھی ہے تو کیونکہ نکاح کے ذریعے نہیں اس لیے میرا بھائی نہیں. جب یہ اطلاع ملی کہ ام حبیبہ اس سے پردہ کریں گی تو حاکم شام نے اس مسئلے کو دبا دیا کہ اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو پھر سارا منصوبہ بگڑ کر رہ جاتا. تو یہ زیاد انتہائی احسان مند تھا حاکم شام کا کہ اس نے مجھے اتنے نچلے مقام سے اٹھا کر اس بلند ترین مقام پر پہنچایا کہ مجھے اپنا بھائی قرار دیا. مگر حاکم شام نے جب اسے خط لکھا کہ میں یزید کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا, اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں, تو زیاد نے بھی صاف جواب یہ دیا کہ اے حاکم شام, یہ غلطی کبھی نہ کرنا, یزید کے افعال اور اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مسلمان اسے آسانی سے قبول کر لیں. اب تک لوگوں نے صبر کیا ہے, مگر اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو تمام امت مسلمہ تیرے خلاف ہو جائے گی. یہ خط پہنچا حاکم شام کے پاس, وہ خاموش ہو گیا. مگر دو تین سال میں دو بڑے صدمے اسے برداشت کرنا پڑے. سن 53 ہجری میں زیاد کا انتقال ہوا, سن 57 ہجری میں ہمارے ہاتھ کا انتقال ہوا. یہ دو آدمی حاکم شام کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں تھے. ہمارے ہاتھ جس نے تفریح کے میدان میں حاکم شام کو بچا کر اس کی حکومت قائم کی, زیاد جس نے حاکم شام کے ساتھ مل جانے کے بعد ان تمام شیعوں کی فہرست دی کہ جو آج کل تحیے کی حالت میں جا چکے تھے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ جھاڑی کے پیچھے بھی اگر کوئی آل محمد کا ماننے والا سکتا تو زیاد اسے وہاں سے بھی پکڑ کر لے آتا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ کون کون سچا شیعہ ہے اور ایک شیعہ کہاں کہاں جاتے چھپ سکتا ہے. اسے وہ غار بھی معلوم تھے جو شیعوں نے اپنی باہمی میٹنگ میں طے کیے تھے کہ اگر کبھی ہم پر خطرہ ہوا تو ہم کھلا جنگل میں جا کے چھپیں گے, ہم کھلا ہار میں جا کر چھپیں گے. اسے ایک خفیہ مقام کا پتا تھا کیونکہ کل تک وہ سب سے بڑا شیعہ آل محمد بننے کا دعویٰ کیا کرتا تھا. تو اس کا ظلم سبب بنا تھا کہ حاکم شام کی حکومت قائم ہو گئی تھی. چنانچہ جب یہ دو آدمی مارے گئے جہنم واصل ہوئے تو حاکم شام کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے سارے ساتھی مرنے جا رہے ہیں, یہ حکومت تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی, اب کیا کیا جائے. اس نے سوچا کہ جتنے جلدی ہو سکے کوئی قدم ایسا اٹھایا جائے کہ یہ حکومت جو ہے میرے ہاتھ سے نہ نکلنے پائے. ادھر امام حسن 49 ڈگری میں انتقال کر چکے ہیں. امام حسین کی امامت کا زمانہ, مظالم اپنے پورے عروج پر ہیں مگر امام حسین ابھی خاموش ہیں. ایک وعدہ اور ایک عہد ہم نے کیا ہے کہ حاکم شام کی حکومت ہم نے قبول کر لی ہے. یہ اپنے آپ اپنے پاس کسی کو ولی عہد نہیں بنا سکتا. اگر یہ ولی عہد بنائے گا معاہدہ توڑے گا تو ہماری ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی. اور حاکم شام پورا نقشہ بنا رہا, لیکن اس تمام پریشانی کے باوجود اس کو یہ فکر ہے کہ میں کیسے یزید کا نام لوں, کون مسلمان اسے قبول کرے گا. جب زیاد جیسا موسم تڑپ اٹھا اور کہا کہ ایسی غلطی نہ کرنا ورنہ اب تک کی ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی تو کیا کیا جائے. وہ اسی پریشانی میں تھا کہ ایک عجیب اتفاق پیش آیا. مغیرہ ابن شعبہ, یہ بھی عرب کا ایک انتہائی سیرت اور چالاک سیاستدان ہے, اسی غلط فہمی کی بنا پر یا اختلاف کی بنا پر اس نے حاکم شام کی خدمت میں اپنا استعفیٰ پیش کیا. یہ غصے کا گورنر حاکم شام کی خدمت میں اپنا استعفیٰ پیش کیا اور اس یقین کے ساتھ کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے اس حکومت کی, تو جس کا بات کا یہ فکرہ کہ اگر اتنی خدمت میں خدا کی کرتا تو خدا بھی مجھے کبھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالتا. لیکن افسوس آلِ ابو سفیان نے میری خدمات کا کوئی خیال نہ رکھا, اس نے استعفیٰ دیا یہ خیال کر کے کہ حاکم شام کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا, وہ یقیناً اس پر زور ڈالے گا, اپنا استعفیٰ واپس لے لو, تم تو میرے بہت پرانے دوست ہو, تمہارے بغیر تو میری حکومت نہیں چل سکتی ہے. وہ چار خوشامدی باتیں سننے کو ملیں گی, اس کے ذہن میں یہ خیال ہے. مگر ادھر اس نے استعفیٰ پیش کیا اور ادھر کھٹ سے یہ استعفیٰ قبول کر لیا گیا. اور اس استعفیٰ کا قبول کرنا ہے کہ اس کے ذہن میں اب یہ پریشانی آئی کہ اب میں کیا کروں, کیسے اپنی جان بچاؤں, کس انداز سے میں اپنا عہدہ واپس لوں. اسی پریشانی کی حالت میں اسے ایک عجیب خیال سوجا اور اس کا وہ خیال واقعہ کربلا کا پیش بھی نہ رہا. جانا اس مقام سے باتیں گفتگو آئندہ جمعے کو ہوگی کیونکہ ہماری نشست کا وقت پورا ہو گیا. تو اب یہاں سن 56 ہجری تک ہماری گفتگو پہنچی کہ آج کے میں شام کے ذہن میں خیال ہے اپنے بیٹے کو بڑی حید بنانے کا، اگر اس کا عمل دیکھ کر زبان سے یہ کہنے کی ہمت نہیں، دوسری جانب وغیرہ اسٹیج کے بعد یہ سوچ کر کہ میرا استعفیٰ قبول نہیں کیا جائے گا، استعفیٰ دے دیا گیا اور خلاف توقع کو قبول کر لیا گیا، اب اسے اپنا عہدہ بچانے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ آپ کے مجبور ہو کر دوبارہ اسے گورنر بنائے، چنانچہ اب یہاں سے مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کا آغاز ہوا، اور آئندہ جمعہ اگر یہ انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ لیکن پھر بھی آدھے گھنٹے حمایتی گفتگو ہوگی اور آدھے گھنٹے یہ مطلب یہی سلسلہ گفتگو یہاں سے آگے بڑھایا جائے، اس کے ساتھ ہی آج کی مجلس ختم ہو گئی، اور کیونکہ تاریخی مسئلہ تھا، سوال و جواب کا تو مسئلہ نہیں ہے کچھ، لیکن ایک عادت کے مطابق طریقے کے مطابق اگر کسی مجلس کا کوئی سوال ہے تو سوال کیا جائے، سوال و جواب کا مقصد بھی خالی نہیں یہ ہے کہ دنیا میں پیغمبر اور امام ظاہر قوت میں استعمال کرتے ہیں، باطنی قوت میں استعمال نہیں کرتے، جبکہ خدا نے انہیں دی، یہ مسئلہ صرف یہی ہے کہ دنیا دار امتحان، اس میں ہر چرم کو آزاد چھوڑا ہوا کہ ہم نے تمہیں آزاد